اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ واچ نیوز میں ہوں فیصل خان ناظرین مہدب عقیدہ مہدبیت یہ عقیدہ دراصل تمام عالم اسلام کا مشترکہ ہے اس میں کوئی تخصیص بھی نہیں کوئی تشیع اہل تسنن یا اہل تسنن کے اپنے اندر جو مختلف ان کے فرقے ہیں بریلوی ہے دیوبندی ہے حنفی ہے یا جو بھی اس طرح اہل حدیث ہیں یہ تمام اس عقیدے سے واقف ہیں اور ایمان بھی رکھتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ جو تشیع ہے وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی جن کا نام ہے یعنی محمد ابن حسن العسکری یعنی تشیع کے عقیدے کے مطابق 12 امام وہ ان کی ولادت ہو چکی ہے اور اس کے بعد وہ پردہ غیبت میں کچھ وجوہات بنا کر چلے گئے اور ابھی تک پردہ غیبت میں ہیں اور اہل تسنن کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے یعنی اس میں اہل تسنن سے مراد میری تمام اہل حدیث بھی اور تمام جتنے بھی ہیں یعنی جو غیر شیعہ ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو مہدی ہوں گے ان کا آج کی دنیا میں ان کی ولادت ہوگی اور وہ تشریف لائیں گے البتہ یہ عقیدہ سب کا ہے کہ مہدی لوگوں کے بنانے سے مہدی نہیں بنیں گے بلکہ خدا کی طرف سے وہ قائم کردہ ہوں گے لیکن وہ کس طرح پہچانے جائیں گے ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے اور تشیع کا اپنا ایک سلسلہ ہے ابھی ہم یہ گفتگو کریں گے کہ امام مہدی اس میں ان کی ولادت اس کے بعد غیبت کے دو حصے غیبت صغرا کیوں ضروری تھی غیبت کبرا کیوں ضروری تھی اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد اب ظہور اور جس کو آج ہم آخر زمان کہتے ہیں اس آخر زمان میں آخر زمان کے یعنی جو صاحب آخر زمان ہے ان کا اس وقت یعنی ظہور ہونے بھی والا ہے ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کیونکہ نشانیاں علائم اسباب یہ تمام یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ ان کا ظہور ہونے والا ہے اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قبلہ مولانا اون الوی صاحب اور اس سلسلے میں ان کی پہلے بھی مختلف تقاریر بھی ہیں اور مختلف ان کے مقالہ جات بھی ہیں انہوں نے اس پہ کام بھی کیا ہے ولایت فقیہ پر بھی ان کا ماشاء اللہ بہت کام ہے تو آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت دیا جناب قبلہ مولانا اون الوی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مہدویت اور مہدی یعنی امام مہدی ہم جس کو کہتے ہیں ان کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد 5 سال بعد ان کی غیبت ہو گئی اور وہ غیبت صغرا کہلاتی ہے پہلا سوال تو یہی ہے کہ اس وقت یہ غیبت کیوں ضروری تھی اور غیبت صغرا کیوں ضروری تھی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ شعبان کے ایام ہیں خوشیوں کے ایام ہیں اور ولادت امام زمان علیہ السلام ابھی گزری ہے اور وہی ایام ہیں ولادت کے ہی ایام ہیں تو تمام ناظرین کو تمام سننے والوں کی خدمت میں اس حوالے سے ہدیہ تبریک عرض ہے اس کے علاوہ ماہ مبارک شعبان خدا کی عبادت کا مہینہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص مہینہ ہے آپ سے منسوب مہینہ ہے اور اس میں عبادت جو ہے وہ در حقیقت ایک مقدمہ ہے ایک پیش خیمہ ہے ماہ مبارک رمضان کے لیے تیار ہونے کا تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ناظرین میں سے بھی جو ماہ شعبان کی عبادات کرتے ہیں ہمیں آپ کو بندہ حقیر کو اپنی دعاؤں میں لازمی انشاءاللہ یاد رکھیں گے دیکھیے سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے جیسا کہ آپ نے مقدمے میں فرمایا کہ جو مہدویت کا عقیدہ ہے یا جو ایک منجی کا عقیدہ ہے یہ صرف اور صرف مخصوص نہیں ہے تشیع کے ساتھ صرف اور صرف حتیٰ مخصوص نہیں ہے اسلام کے ساتھ منجی کا جو عقیدہ ہے تمام بشریت میں جتنے بھی ادیان ہیں سب میں یہ موجود ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک فطری عقیدہ ہے اگر آپ دیکھیے ہر انسان فطری طور پر ایک منجی کے آنے کا خواہاں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی منجی آئے جو دنیا کو ان مشکلات سے جو ان دنیا میں ابھی مشکلات ہیں ان سے نجات عطا فرمائے لہذا منجی کا عقیدہ ایک فطری عقیدہ ہے ایک فطری طلب ہے انسان کے اندر اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند قدوس نے انسان کے اندر کوئی بھی ایسی فطری طلب نہیں رکھی کہ جو بےہودہ ہو جو کوئی مقصد نہ رکھتی ہو देखिए इंसान के अंदर फितरी तलब है प्यास, तो इसलिए है कि इंसान को बदन को पानी की जरूरत होती है, और फिर खारिज में खुदा ने पानी रखा भी है जिससे ये फितरी तलब बरतरफ हो सके। भूख, गजाई जरूरत के लिए भूख लगती है, अगर भूख ना लगे तो इंसान की जिंदगी दरहम बरहम हो जाए। जिनको भूख नहीं लगती उनको का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं चलेगा कि हमारे बदन को इस वक्त जरूरत है। तो ये भूख एक फितरी चीज है। इसी तरह मिसाल के तौर पे हत्ता जिनसी जरूरत भी इंसान के अंदर बकाए नस्ल के लिए खुदा ने रखी है। तो अगर ना होती ये जिनसी तलब तो लोग शायद अपनी अफजाइश नस्ल की तरफ ना जाते, खास करके आज जिस तरह जमाना आ गया है जिसमें लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं तो ना जाते। इसी तरह ये जो मुंजी का एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी इसी तरह से है कि ये एक फितरी तलब है। तो हमारा बाकियों के साथ जो थोड़ा इम्तियाज है वो ये है कि हम एक जिंदा व हई इमाम पे ईमान रखते हैं, जिनके साथ हम राबते में रह सकते हैं, जो मुअय्यन है, हमें उनके मुशख्खसात मालूम है, हमें मालूम है कि उनके वालिद गिरामी कौन है, उनके जद अमजद कौन है, उनकी वालदा गिरामी कौन है, उनका इसमें गिरामी क्या है, ये हमें मालूम है। तो इनकी विलादत हुई जिन हालात में इमाम महदी की विलादत हुई, वहाँ उन हालात में इनकी विलादत को पहले से ही छुपाया जा रहा था। देखिए ये विलादत एक ऐसी विलादत थी जैसे हजरत मूसा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, कि उस वक्त का जो बादशाह था या उस वक्त के जो हुक्मरान थे वो ये जानते थे कि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी ज़ात दुनिया में आने वाली है जो तागूत को ख़त्म कर देगी, जो तागूती हुकूमतों को ख़त्म कर देगी। इसीलिए हजरत इब्राहिम की जब विलादत होने वाली थी तो नमरूद ने कई बच्चों को कत्ल किया, और हजरत मूसा की जब विलादत होने वाली थी तो फिरौन ने कई बच्चों को कत्ल किया, लेकिन खुदा का वादा था वो पूरा होके रहना था, हजरत इब्राहिम भी दुनिया में आए, हजरत मूसा भी दुनिया में आए। इसी तरह हजरत इमाम ज़मान को भी शबाहत हासिल है हजरत मूसा की विलादत से, कि आपकी विलादत को जो है वो पोशीदा रखा गया, हत्ता के ऐन मौके पर तक भी जो है असरात विलादत जो है वो आपकी वालदा पे जाहिर नहीं हुए। तो ये जो है एक इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की जो विलादत है वो हुई ऐसे हालात में कि जब आपकी ज़िंदगी खतरे में थी, और एक ऐसा मौका था कि जब 11 इमाम एक के बाद आके उम्मत के जुल्म और तशद्दुद का निशाना बन के सब शहीद होके इस दुनिया से गए, तो अब जरूरत इस बात की थी कि हुज्जत खुदा को जो है वो बचा लिया जाए, ताकि वो हुज्जत खुदा एक वक्त ऐसा आए कि जब मुआशरे को जरूरत महसूस हो उस हुज्जत खुदा की, और वो मुआशरा खुद इंसानियत तैयार हो और वो इतनी नापुख्ता ना हो कि हुज्जत खुदा को ही शहीद कर दे, तो ऐसे मौके पर ये ज़खीरा इलाही दुनिया में ज़हूर करे और दुनिया को जिस तरह वो ज़ुल्म ज़ोर से भर चुकी है अदल इंसाफ से भरे। तो इसलिए गैबत जो है वो ज़रूरी थी, लेकिन देखिए गैबत जो है वो मरलावार ज़रूरी थी, क्योंकि लोगों को जो है वो आदत थी इमाम के हुजूर की, कि इमाम हाजिर हैं, हम इमाम के पास जाते हैं, इमाम से अपने मामलात जो है वो पूछते हैं, इमाम मुआशरे में मौजूद है, मौजूदगी की आदत थी। तो ये मरलावार गैबत जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी इस तरह से कि आप देखिए कि इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम जब शहीद होते हैं तो उनकी शहादत के बाद अब आयमा से जो बाद वाले तीन आयमा हैं, जो इब्ना और रजा भी जिनको कहते हैं, उन आयमा के साथ अब लोगों का रबता कम हो चुका, जालिमों ने इस तरह से उनको एक किस्म का हाउस अरेस्ट में जो है वो रखा हुआ था, और बकायदा जो है वो उसमें रखा हुआ था, कैंट एरिया में रखा हुआ था, कि जिसकी वजह से मुसलसल उनके ऊपर जो है वो निगरानी थी, जिसकी वजह से तशय्यो का रास्ता खत्म हो चुका था। और इन जमानों में जब ये तशय्यो का रास्ता हुजूर इमाम में भी जो है वो बहुत कम हो चुका था, तो आयमन ने हत्ता इमाम सादिक के जमाने से ही एक पूरा नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया था वकला का, कि जिसको इमाम तकी इमाम नकी अलैहिस्सलाम अलैहिमुस्सलाम और इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम ने इस नेटवर्क को और वसअत दी, और अब ज्यादातर जो राबता है तशय्यो का वो वकालत के नेटवर्क के थ्रू आयमा से होने लग पड़ा। अभी भी हुजूर की आदत थी जो है, तो इसलिए बाकायदा गैबत से जो है वो मुतारिफ करवाने के लिए गैबत सुगरा जरूरी थी, कि एक ऐसी गैबत की जिसमें कम अज कम, क्योंकि अब फुकाहा की तरफ रुजू करना था, तो अब फुकाहा की तरफ रुजू करने के लिए पहले चंद मुअय्यन फुकाहा हों جن کا امام کہیں کہ یہ ہمارے نائب خاص ہیں اور لوگوں کو یہ عادت ہو کہ اب نائبین کے ذریعے سے امام کے ساتھ رابطے میں رہنے، اور وہ بھی ایک رہی 70 سال کے قریب جو ہے وہ غیبت صغرہ رہی، تاکہ لوگوں میں یہ عادت ہو جائے، لوگ جو ہے وہ مینٹلی پریپیئر ہو جائیں کہ غیبت جو ہے وہ آغاز ہونے والی ہے، ایک ایسی غیبت جس میں ہم لمبے عرصے تک اپنے امام سے رابطے میں نہیں رہیں گے. تو اس لمبے عرصے تک جو ہے اس کے لیے تیار کرنے کے لیے غیبت صغرہ ہوئی، اور اس چیز کو خاص کر کے تیار کرنے کے لیے کہ پھر بھی آخری 3 ائمہ جو امام زمان سے پہلے ہیں، پھر بھی ان سے کبھی کبھی تشیع کا رابطہ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، زیادہ تر رابطہ جو ہے وہ وکلاء کے ذریعے سے ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی ڈائریکٹ بھی ہو جاتا تھا. لیکن ایک ایسا پیریڈ جس میں وہ دیکھیں کہ اب صرف وکلاء کے ذریعے رابطہ ہوگا، اور یہ رابطہ بھی اس طرح سے کہ حتیٰ جس میں خط و کتابت ہو، یہ بھی ختم ہونے والا ہے. اس کے لیے ایک پریپریشن کا جو پیریڈ تھا، ایک ایڈ ہاک پیریڈ تھا جو غیبت صغرہ تھا، جس میں 4 نائبین کے ذریعے سے رابطہ رہا، اور وہ بھی جب عادت ہو گئی تو اب امام نے جو ہے وہ بتا دیا کہ اب نائبین خاص، اب ہم کسی خاص شخص کو بھی معین نہیں کریں گے، اب ہم آپ کو نشانیاں بتا رہے ہیں، اب آپ پریپیئرڈ ہو گئے ایک ایسے زمانے کے لیے کہ جس میں آپ فقہا کی موجودگی میں اور ان کی سرپرستی میں آپ اپنے امور کو انجام دے سکیں گے. اور میں آخری جملہ کہوں گا کہ یہ جو زمانہ حضور ہے 250 سالہ، اس میں معصوم نے معاشرے کو اس حد تک پریپیئر کر دیا تھا، اتنا رشد ان میں آ گیا تھا، اتنا بلوغ آ گیا تھا کہ اب بغیر معصوم کے حضور کے غیر معصوم افراد کے جن میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہوں، ان کے ذریعے سے بھی معاشرے کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا تھا، اور ان کی سرپرستی میں بھی معاشرہ اپنی منزلیں آگے طے کرتا تھا.
تو ابھی یعنی جو زمانہ ہے، اب جو غیبت جا رہا ہے اور اس کی تقریباً 1200 سال مکمل اس کو ہونے والے ہیں، اس معاشرے میں جو تشیع ہے ان کی کیا ذمہ داریاں تھیں، کیا جو گزشتہ جو سال گزرے ہیں یا ان کی صدیاں جو گزری ہیں ان میں کیا تشیع نے اپنی وہ ذمہ داریاں پوری کی یا نہیں کی، یعنی کہ آپ غیبت طویل اتنی کیوں ہوئی پھر؟
جی دیکھیے، غیبت جو ہے اس کا طویل ہونے کی اب بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں صرف اس کو اس حد تک لینا کہ تشیع نے اپنی ذمہ داریاں انجام نہیں دیں، یہ بھی غلط ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ کسی حد تک کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں، بلکہ بہت ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. لیکن صرف دیکھیے، صرف تشیع کا آمادہ ہونا امام زمان علیہ السلام کے لیے صرف ضروری نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں یہ طلب جو ہے، یہ فطری طلب، یہ بالکل اپنے عروج پر آئے، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور عالم اسلام جو ہے وہ پورے کا پورا اس کے لیے آمادہ ہو. اس زمانے میں آپ دیکھیے، پورا ایک کٹھن زمانہ جو ہے وہ امام کے بغیر بھی تشیع نے گزارا. اس میں علماء نے ہر زمانے میں اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کی کوشش بھی کی. ٹھیک ہے، اور بعض چیزوں کو دیکھا کہ اس وقت ایسا ہے، ممکن نہیں لگ رہا بظاہر کہ نظریے کی حد تک مثلاً ولایت فقیہ کے قائل تھے، لیکن ظاہراً جو ہے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے، فقہا کے ہاتھ میں آ جائے. تو حکومت کے لیے کوئی ڈائریکٹ آپ کو کوشش نہیں ملتی فقہا کی طرف سے. یہاں تک کہ ایک زمانہ آیا کہ آج سے تقریباً 450-450 سال پہلے ایران میں صفویہ حکومت آئی، اور اس وقت ہمارے اس وقت کے فقیہ محقق کرکی، جو کہ لبنان سے جن کا تعلق تھا، وہ تشریف لائے یہاں پر، اور باقاعدہ جو ہے وہ شاہ تہماس جو ہے اس نے کہا کہ حقیقت میں حکمران جو ہے وہ یہ ہے، حقیقت میں ولی فقیہ یہ ہے، اور میں ان کی اجازت سے بادشاہ ہوں. اور یہاں پر ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا کہ جہاں پہ علماء کا، علماء تشیع کا حکومت میں رول جو ہے وہ بننا شروع ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ ماشاءاللہ تشیع اتنی مضبوط ہوئی کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ اب ہمارا فقیہ پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک انقلاب اسلامی جو ہے وہ قائم کرتا ہے، اور انقلاب اسلامی جب حقوق پذیر ہو جاتا ہے تو الحمدللہ آپ 45 سال سے جو ہے وہ پوری دنیا میں فقیہ کی ولایت جو ہے وہ اس کے اثرات، اس کے ثمرات سامنے نظر آ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں بیداری بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو تشیع نے الحمدللہ اپنی ذمہ داریاں خاص کر کے یہ آخری جو زمانہ ہے اس کے اندر پوری کی ہے، لیکن پھر بھی ابھی ہم اس چوٹی سے بہت پیچھے ہیں. دیکھیں، ذمہ داریوں کی ایک چوٹی ہے جس چوٹی پہ ہم نے پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، اس چوٹی سے ابھی ہم بہت پیچھے ہیں، اور وہ جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام الناس میں ابھی بھی شعور لانے کی ضرورت ہے، علماء کو اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں حقیقی معنی میں جیسے ہم اپنے پیاروں کے منتظر ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم بے چین ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں ان پیاروں کے لیے، ایسے ہمیں تیاری کرنی ہوگی، ایسے ہمیں امام زمان کے لیے تیاری کرنی ہوگی، اپنے معاشرے کو مہذبی معاشرہ بنانا ہوگا، اپنے گھر کو پہلے مہذبی گھر بنائیں، اپنی پرسنالٹی کو پہلے مہذبی پرسنالٹی بنائیں، اس کے بعد اپنے گھر پہ اثر انداز ہوں، پھر معاشرے کو مہذبی معاشرہ بنائیں، اور پھر پوری دنیا میں بھی اسلامی تمدن کے لیے کوشش کریں، اسلام کی حاکمیت کے لیے کوشش کریں، عدل و عدالت کے اگر ہم خواہاں ہیں اور اس کے منتظر ہیں تو عدل و عدالت ہماری ذاتی زندگی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ نظر آئے سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو یہ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جن کو ہم نے انجام دینا ہوگا۔ تو جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے، علماء کی سطح پر ہمیشہ کوشش کی گئی، وہ جو بزرگ علماء، وہ جو زعماء تھے، وہ جو فقہاء تھے جن کے سپرد امام زمان علیہ السلام امت کی زعامت کر کے گئے، انہوں نے ہمیشہ اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کی کوشش کی، اس میں کمیاں رہ گئیں یا جو کچھ بھی، لیکن ہمیشہ کی۔ لیکن عوام الناس جو ہے تشیعوں کی طرف سے اور حتیٰ تسنن اور عالم اسلام میں، ابھی بھی ہم اس چوٹی سے بہت پیچھے ہیں، ابھی بہت کچھ انجام پانے والا ہے، ابھی بہت کچھ اس امام کی نصرت کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم لوگ انجام دیں۔ اور خود مہدویت کے پیغام کو دیکھیے، امامت کے پیغام کو ہم اپنے عمل کے ذریعے، نہ صرف زبان کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، جیسے کہ امام صادق علیہ السلام سے ظاہر روایت ہے، کسی نے آ کے پوچھا کہ مولا کیا میں جا کے تشیع کی تبلیغ کر سکتا ہوں، تو آپ نے کہا ہاں تم تبلیغ کرو، لیکن کہا زبان سے تبلیغ نہیں کرنی بلکہ اپنے عمل سے جو ہے وہ تبلیغ کرنی۔ یکونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث ننگ و آر نہ بنو۔ تو ذمہ داریاں ادا ہوئی ہیں کسی حد تک، لیکن اس چوٹی تک پہنچنے میں ابھی بہت دیر ہے، جو ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، یعنی اس سے ہم بہت دور ہیں۔ دیر سے مراد یہ نہیں کہ زمانے کے لحاظ سے دیر ہے، لیکن ہم اس چوٹی سے ابھی بہت دور ہیں معاشرے میں عملی طور پہ۔
تو یہ ابھی آج کل، یعنی جو اس دور میں اسپیشلی انقلاب اسلامی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ولی فقی، ولایت فقی کی ایک صحیح شکل سامنے نظر آئی ہے۔ اس سے پہلے ولایت فقی کی شکل کچھ اور طرح کی تھی، اور اس وقت یہ کہ ولایت فقی کے دور میں، یعنی ہمیں بارہ عیسوی جگہ فخر ہے کہ ہم اثر امام خمینی میں موجود ہیں، اثر رہبر معظم میں موجود ہیں۔ تو ابھی یہ کہ ایک شخص ہی، ابھی آپ نے ذمہ داریاں تو بتائیں، یعنی ابھی لیکن آپ کہہ رہے کمی ہیں، اب اس کمی کو ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے کیسے پورا کر سکتے ہیں؟
دیکھیے وہ ہمیں جو کمی کو پورا کرنے، دیکھیے سب سے پہلے ہم اسلام کی حاکمیت کے خواہاں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے اسلام شناسی جتنی ہماری زندگیوں میں، ایک عام شخص کو جتنا اسلام شناس ہونا چاہیے اس کی ضرورت ہے، وہ ابھی ہم کم ہیں، ہم اس میں پیچھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسلام شناسی کا جو ذریعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، وہ انی تارک الفیقم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اعلی بیتی، قرآن و اطرت تمسک جو ہے وہ ذریعہ بتایا کہ اگر ان سے متمسک ہو جاؤ گے تو لن تدلو ابدا، تم کبھی بھی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگے۔ تو گمراہی سے بچنے کے لیے اور اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ آئم اطہار کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے اسلام شناسی ضروری ہے، ہمارے گھروں میں ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ اسلام جو ہے اس کو پہچانیں۔ جب پہچانیں گے تو ہم اس کو، اس کی وہ حاکم ہوگا ہماری زندگیوں میں، ٹھیک ہے؟ اسلام شناسی کے بعد جو اسلام کا جو سب سے، اور اسی کے زمرے میں ہی آتی ہے، اسلام شناسی ہی کے زمرے میں آتی ہے، اسلام کی جو بنیاد ہے توحید، وہ ہماری زندگیوں میں نظر آنی چاہیے۔ توحید، ہمارا معاشرہ توحیدی معاشرہ ہو۔ شرک، حتیٰ شرک خفی جو ہے، شرک جلی تو مسلمان معاشرے میں نہیں ہوتا، لیکن شرک خفی کے مظاہر بھی ہماری زندگیوں سے جانے چاہیے۔ ہم اپنی ہوائے نفس کی پرستش چھوڑ دیں، اب مال دنیا کی پرستش چھوڑ دیں، ہم جو ہے وہ اپنے باس وغیرہ کی پرستش چھوڑ دیں، اپنی جاب کی پرستش چھوڑ دیں، اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کی پرستش چھوڑ دیں، اپنی اولاد، اپنی اہلیہ، اپنے شوہر، ان کی پرستش چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ تو معاشرے میں اپنے حکمرانوں کی پرستش چھوڑ دیں، چاپلوسیاں چھوڑ دیں، اور پھر یہ جو ہے وہ انڈیویجول سطح پہ، پھر حکومتی سطح پہ دوسری طاقتوں کی پرستش ہم چھوڑ دیں، عالمی طاقتوں کی پرستش چھوڑ دیں، تو توحید ہمارے معاشرے میں نظر آئے۔ اس کے بعد عدل و انصاف کا، جس معاشرے کے لیے ہم تیار ہونا چاہ رہے ہیں، تو اس کی ایک جھلک ہماری زندگی میں، عدل کی ہماری زندگی میں، انصاف کی ہماری زندگی میں جو ہے وہ جھلک نظر آئے، ہم خود عدل کی طلب رکھتے ہوں، ہم عدل کو قبول کریں، حق کو قبول کریں، اگرچہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو قبول کریں. تو یہ جو ہے وہ چیزیں ضروری ہے. اس کے علاوہ ہم جسمانی طور پہ جو تیاری ہمارے لیے ضروری ہے, دیکھیے ہم کسی بھی فیلڈ میں, امام کو ہر فیلڈ میں افراد کی ضرورت ہے, اس فیلڈ میں ہم ایکسیل کریں, یہ سمجھ کے کہ کل ہم نے اسی فیلڈ میں امام کا ناصر ہونا ہے, شاید امام ہمیں اسی فیلڈ میں ہماری کوئی ذمہ داری لگا دے, تو ہم اس میں ایکسیل کریں. ہم ایجوکیشن کی فیلڈ میں, ہم ایجوکیشن کی فیلڈ میں ایکسیل کریں. اگر ہم کسی اقتصادی پروجیکٹ کی فیلڈ میں, ہم اس فیلڈ میں جو ہے وہ ایکسیل کریں. حتیٰ اگر ہم دیکھیے ایک چھوٹا کام کر رہے ہیں, ایک دستکار ہے مثلا, حتیٰ موچی کا کام کر رہے ہیں, صحیح ہے, حتیٰ جو ہے وہ ایک حجام کا کام کر رہے ہیں, تو کل اس کی بھی ضرورت ہے ایک مہدوی معاشرے میں, تو ہم اس میں بھی ایکسیل کریں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں, مختلف فیکٹریز لگانے میں, مختلف کمپنیز لگانے میں, مختلف انڈسٹریز لگانے میں, خود اسلامی ملک ہے ہمارا ملک پاکستان, مثلا اگر اس کو ہم دیکھ لیں کہ اسلامی ملک ہے, اسلامی ملک جہاں پہ عوام جو ہے وہ مسلمان ہے, ایک مسلمان ملک ہے, ایک مسلمان ملک جو ہے وہ دار الایمان کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. دار الایمان کی ترقی جو ہے وہ ضروری ہے, ہم اس کو جو ہے وہ ترقی یافتہ بنائیں, ہم جو ہے وہ خود مضبوط ہوں, ایون جو ہے وہ مختلف فیلڈس میں جو ہے وہ مضبوط ہوں, تاکہ کل ہم امام کی جو ہے وہ نصرت کر سکیں, اور معنویت میں مضبوط ہوں, یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے اگر ہم روحانی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے, اگر ہم دینداری میں مضبوط نہیں ہوں گے, اگر ہمارا خدا کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہوگا, اگر ہمارا امام کے ساتھ توسل اچھا نہیں ہوگا, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے ارادے کمزور ہوں گے, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے اندر استحکام نہیں ہوگا ارادے کے لحاظ سے, دینداری کے لحاظ سے, تو بھی ہم امام کی جو ہے وہ کل نصرت نہیں کر پائیں گے. تو یہ جتنی فیلڈس ہیں جن کو ہم دنیاوی فیلڈ سمجھتے ہیں, ان کی بھی اسلام کی نصرت کے لیے اس میں ایکسیل کریں, معنویت میں, خدا کے پر توکل میں, خدا کے ساتھ راز و نیاز میں, امام زمان علیہ السلام کے ساتھ توسل میں, امام زمان علیہ السلام کے ساتھ راز و نیاز میں, ان میں بھی جو ہے وہ ہم ایکسیل کریں, اور اس کے علاوہ اسلام شناسی جو ہے وہ حاصل کریں جیسا کہ میں نے عرض کیا, اور وہ چیزیں کہ جو ہم امام جب آئیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مہدوی معاشرے میں ہوں گی, وہ تمام چیزیں ان کی ایک جھلک اپنے زمانے میں بھی, اپنے معاشرے میں بھی, اپنے گھر میں بھی, اپنی زندگی میں بھی ہم لانے کی کوشش کریں.
ماشاء اللہ, بہت بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی. یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے, یعنی میں بات کروں, یعنی میں اپنی اپنا باپ, اپنی ماں, اپنی بیوی, اپنے بچے, اگر وہ غلط بات بھی کہیں تو میں نے ان کی سائڈ لینی, اس لیے لینی کہ یہ میری ماں ہے, میرا باپ ہے, میرے بچے ہیں, میری بیوی ہے, میرا خاندان ہے, میں نے ان کی ساتھ دینا, اور یہی سب سے بڑی معاشرے کی خرابی ہے, اور اسی کو ٹھیک کرنے کی, اس کی درستی کی ضرورت ہے. یقیناً تبھی ایک مہدوی معاشرہ جو ہے وہی مطلب یہاں پر بن سکتا ہے. بالکل اکثر آخری ایک سوال میں آپ سے یہ ہے کہ ابھی یعنی امام زمان علیہ السلام یعنی امام مہدی, ان کی ولادت ہوئی اور اب ہم ان کے ظہور کے منتظر ہیں, یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ ولادت اور ظہور دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں.
یہ دیکھیے اس کو کلمات جو ہے وہ بعض دفعہ ان کے استعمال میں ہم کیوں احتیاط کرتے ہیں کہ ان کلمات کے پیچھے اصل میں جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا, اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ احتیاط کرتے ہیں کہ اب جو ہے وہ ولادت جو ہے وہ آئمہ اطہار کی ولادت کو ولادت باسعادت ہے, اور یہ ہمیشہ سے صدیوں سے ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے, مولود کا لفظ استعمال ہوتا ہے, مولود کعبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہا جاتا رہا ہے, مولد کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا رہا ہے آئمہ کے لیے, آئمہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ سلام ہو آپ پر کہ جو پاک و پاکیزہ ارحام سے گزر کے اور پاک و پاکیزہ اسلاب سے گزر کے جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لے کے آئے. تو یہ چیزیں سب کی سب روایات میں بھی ملتی ہیں اور وہ, لیکن ہمارے معاشرے میں, آج کل کے معاشرے میں بعض غالی قسم کے عقائد جو ہے وہ آئے, جس کی وجہ سے بعض اصطلاحیں اس لیے استعمال کی جاتی ہیں, یعنی آپ ولادت امام حسین علیہ السلام کے لیے ظہور امام حسین علیہ السلام کی جو ایک اصطلاح استعمال کی جائے, یا ظہور آئمہ کی اصطلاح استعمال کی جائے, تو وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ, بعض لوگ, بعض غالی اس چیز کے قائل ہیں کہ یہ جو ہے وہ اپنی والداؤں سے, اپنی امہات سے ولادت ان کی نہیں ہوتی, بلکہ یہ جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں, یہ جو ہے وہ ان کی والدائیں ان کو آتا نعوذ باللہ من ذالک, بعض کہتے ہیں کہ ان کو خلق کرتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ اس طرح کی جو ایک بات ہے جس کی وجہ سے لفظ ظہور استعمال ہوتا ہے, تو اس لیے ہم اس کے اندر احتیاط کرتے ہیں, ورنہ ہم ان کی ولادت کو بھی ظہور کہنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر اس کے پیچھے یہ چیز پیچھے موجود نہ ہو. تو یقیناً جب ہم امام زمان علیہ السلام کا ظہور تو تب ہوگا جب وہ غائب ہو گئے اور اس کے بعد آئیں گے. ظہور ظاہر ہونا ہوتا ہے اور وہ غائب ہونے کے بعد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو ولادت ہے, جو ولادت ان کی ہوئی, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. وہ آپ نے ایک اچھی طرف اشارہ کیا کہ ولادت ایک علیحدہ چیز ہے جس کو ہم 15 شعبان میں مناتے ہیں, اور ظہور جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اور خاص کر کے جو اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے, میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہمارے شہید سبط جعفر جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑے محتاط تھے. آپ دیکھیں شہید سبط جعفر سے زیادہ کوئی محب اہل بیت آپ کو نظر آئے گا, جنہوں نے محبت اہل بیت کو اشعار کے زمرے میں اور قالب میں پھیلایا. ان کی محبت اہل بیت جو ہے, جن کے ایک ایک انگ انگ سے محبت اہل بیت جن میں سے جھلکتی تھی, مودت اہل بیت جھلکتی تھی, جنہوں نے لوگوں کو محب اہل بیت بنایا, مودت اہل بیت اور محبت اہل بیت کو انجیکٹ کیا معاشرے میں, وہ اس حوالے سے بڑے محتاط تھے. کہ ایون ایک دفعہ وہ ایک مدرسے میں گئے اور مدرسے میں وہاں پر اشتہار جو بنایا گیا تھا وہ مثلا تھا جشن ظہور مثلا امام حسین علیہ السلام یا جو جس بھی امام کی ولادت با سعادت کا وہ تھا. تو آپ شہید سبط جعفر نے باقاعدہ سٹیج پہ آ کے کہا کہ آپ لوگ تو اہل مدرسہ ہیں, آپ کیوں یہ عوامانہ اصطلاح استعمال کر رہے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے. اس کے پیچھے کانسیپٹ اس طرح سے ہے کہ یہ جو ہے وہ آئمہ کی ولادت کے انکار کرتے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس کا نتیجہ نکلتا ہے جب ولادت نہیں ہوئی, مثال کے طور پہ امام حسن و امام حسین کی اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے ولادت نہیں ہوئی, نعوذ باللہ من ذالک, تو پھر حضرت زہرا کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ امام حسن و امام حسین کی ماں نہیں ہے. امیر المومنین کو آپ کہہ رہے ہو کہ ان کے بابا نہیں ہے. دیکھیے اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی خطرناک نتائج ہیں. امام آپ آگے والے آئمہ کو کہہ رہے ہو کہ وہ امام حسین کے جو ہے وہ اولادیں نہیں ہیں. کیونکہ دیکھیے جو اولاد ہوتی ہے, جو ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے, یہ ولادت کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ فلاں فلاں کا باپ ہے. دیکھیے ہم یہ جو عیسائی جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ کا باپ اللہ کو کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے دنیا میں آئے. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے باپ کا جو ہے وہ کب باپ کا رشتہ بنتا ہے, وہ جب اس باپ کے ذریعے سے ولادت ہوئی ہو تب باپ کا رشتہ بنتا. اگر ولادت نہیں ہوئی ہے تو باپ بھائی بھائی بیٹے اور یہ سارے رشتے رشتے ہی نہیں رہتے. تو یہ اس کے یعنی کہ بہت برے اثرات ہیں جو شہید جعفر سبط جعفر نے جس کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا. تو یہ ایک اچھی چیز ہے جس کی طرف آپ متوجہ کر رہے ہیں کہ ولادت ایک علیحدہ چیز ہے, ظہور ایک علیحدہ.
جزاک اللہ, بہت خوبصورت, بالکل یہی بات ہے. اور اس میں یہ کہ جناب محسن کا جو شہادت ہے بی بی کے بطن مبارک میں, پھر ہم وہ کلیم کس سے کریں, وہ کیا کہیں گے کس نے کیا جو ہم کہتے ہیں ان کو شہید کیا گیا, تو ظاہر ہے پھر ہم یہ کلیم کس پہ کریں گے, یہ دعویٰ ہمارا کس کے اوپر ہوگا. بالکل بہت اچھی بات ہے. کہ ناظرین مطلب آپ نے جناب قبلا اون علی صاحب کی گفتگو سنی, بہت بہترین, بہت مدلل, بہت خوبصورت اور تاریخ کے پیرائے میں حقیقت پر مبنی گفتگو. اس کو آپ ضرور اس کو بار بار سنیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو حکمت پا رہی ہیں, جن کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جب ہمارے ذہنوں میں ان کے پھول کھلیں گے تو وہ پھر جا کے جو مہذبی معاشرہ جو ہے نا وہ تشکیل پائے گا. اس کے لیے ہماری آپ کی سب کی کوششیں جو ہے یہ سب کی ضرورت ہے, اور ہم کوششیں کریں گے تو اپنا جہاد تبیین ادا کریں گے, اور اس کریں گے تو ہم امام کے لشکر میں شمار کیے جائیں گے. میں جناب قبلہ مولانا اون علی صاحب کو بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت دیا اور بہت ہی خوبصورت جو یہاں پر باتیں جو ہے ہمیں بتائیں. مطلب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمارا پروگرام لہٰذا فرمایا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, پروگرام کو لائک کیجیے, بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.